أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہم بات کر رہے تھے دعائیں ختم قرآن صحیفہ سجادیہ سے جس کا نمبر ہے 42 اور آج ہمارا اس پہ چوتھا سیشن ہے اور میں نے اس کو تھوڑا سا پرولونگ اس لیے کیا اس گفتگو کو کیونکہ اس کہ اس دعا کے کانٹیکسٹ میں ہم نے معرفت قرآن پر بھی اچھی خاصی بات کر لی. تو یعنی اگر ہمارے کوئی دوست یا ساتھی جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی مطلب اپنی نالج کو ریفریش کرنا چاہیں کہ قرآن اور اس کی معرفت, تو پھر یہ چاروں لیکچرز ایک ساتھ سن سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ شروع میں ہم نے بات کی تھی تین لیکچرز میں نا, کہ قرآن نور, ہدایت اور حق. تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو ان 7 لیکچرز کو ملا کے نا ایک معرفت قرآن کی ایک سیریز بنا کے الگ سے ایک ٹاپک رکھ دیں, کہ وہ جو شروع کے ہمارے 3-4 تھے, بلکہ میں ذیشان سے کہتا ہوں کہ یہ کام کریں, کہ وہ شروع کے جو 3-4 لیکچر تھے قرآن نور, ہدایت اور حق والے, اور پھر اس کے بعد یہ ہماری جو 4 گفتگو ان دعا کے ذیل میں. تو انشاءاللہ قرآن کی معرفت اور قرآن کے علوم سے آشنائی کے حوالے سے ایک اچھی بنیاد مل جائے گی. تو ہم اس دعا میں جو اسٹیج وائز رفتہ رفتہ مطلب آگے بڑھ رہے تھے, وہ اس طریقے سے کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ خود پہلے معرفت قرآن کرا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مطلب قرآن ہماری زندگیوں سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے, پھر ایک اور بات جو آپ نے بہت اہم اس میں ہم کو پہچانوائی اور اس سے معرفت دلائی, وہ یہ کہ قرآن کا پورا سلسلہ کیا ہے. یعنی قرآن اگرچہ کہ ہمارے پاس ظاہراً ایک کتاب کی شکل میں ہے, لیکن قرآن کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے انسان آپ کے سامنے فلیش اور باڈی کی شکل میں ہوتا ہے, لیکن انسان باڈی اینڈ فلیش نہیں ہے, صحیح ہے نا. یعنی کہ جو لوگ انسان کو فقط گوشت اور پوست کا ایک جسم سمجھتے ہیں اور اسی حد تک انسان کی معرفت رکھتے ہیں, تو وہ انسان کے بارے میں ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں اور انسانیت کو کبھی بھی نہیں پہچان پاتے. تو ایک یہ ایک بڑی اہم معرفت ہے کہ یہ قرآن حقیقت میں ہے کیا. یہ ایک نزول ہے, نازل کی جانے والی حقیقت ہے جو آپ کے پاس کتابی شکل میں موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یعنی جیسے انسان جو ہے وہ کلمہ الہی ہے جو آپ کو ایک باڈی کی شکل میں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کلمہ الہی جو خلیفۃ اللہ ہونے کی اہلیت رکھتا ہے, صحیح. تو یہ ایک بہت اہم اس کے اندر معرفت ہے کہ قرآن کے نزول کا پورا سلسلہ کیا ہے. یہ نازل کردہ حقیقت ہے جو کتاب کی شکل و صورت میں ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم قرآن کو ڈیفائن کریں گے تو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کہ یہ ایک عرشی یعنی عرش الہی سے متعلق ایک حقیقت ہے جو نازل ہوئی امانت دار ملائکہ جبرائیل امین اور ان کے ذریعے سے رسول پاک کے معصوم قلب پہ, اور اس کے بعد وہ ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, نہ کہ یہ کتاب ہے, ٹھیک. یہ ایک بہت اہم معرفت ہے قرآن کے حوالے سے. اور اس کے بعد یہ کہ جن ہستیوں پر یہ نازل ہوئی یا جن ہستیوں کو خدا نے اس کا حمل کرنا یا بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری دی, اس کی تبلیغ کی ذمہ داری دی, وہ ہستیاں خود کیسی ہیں اور قرآن سے کیا ریلیشن شپ رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. جو پچھلی دفعہ ہم نے اس والے ٹاپک کو دیکھا تھا, اور پھر اس کے بعد یعنی ہم یہاں پر آنا شروع ہوئے تھے کہ یہ قرآن جو ہے نا پھر اس کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے, کن کن طریقوں سے, کن کن جگہوں پر ہماری زندگی کے کن کن معاملات میں, مقامات میں قرآن ہمارا ہیلپر ہے, ہمارا گائیڈ ہے, ठीक है, और उसमें जो एक बात हमको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही होती है आयमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तमाम दुआओं में, और इंशाल्लाह आज उसी पर ही हम कंक्लूड भी करेंगे कि अगर हम इंसान और इंसानी ज़िंदगी को समझते हैं और उसके स्कोप और उसकी रियलिटी से वाकिफ़ हैं, तो हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ये जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ, ना ये मेरा घर है, ठीक है, ना ये मेरा मकाम है, ना मेरी असलियत है, ना मेरी जितनी भी करामत और शराफत है वो यहाँ पर ज़ाहिर होती है, ठीक है। यानी आपके अंदर अगर कोई भी अच्छाई है ना, वो अच्छाई इस दुनिया में जाहिर हो ही नहीं सकती। मेरे जुमला समझ में आ रहा है? यानी आपके नफ्स में जो खूबी है, जो अगर आपकी पाकीज़गी है, या जो आपने आपकी जो बंदगी है, आपकी तकवा है, आप अगर इस बात पे गौर करें, आप उसको इस दुनिया में जाहिर करा ही नहीं सकते। यानी सिर्फ उसके छोटे छोटे से अलामात या ट्रेसेस दिखते हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि ये इंसान मुत्तकी है, लेकिन खुद आपके तकवा, आपकी बंदगी, आपका मोहब्बत खुदा, मोहब्बत अहले बैत, उसकी हकीकत इस दुनिया में नजर आ ही नहीं सकती। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए वो आलम चाहिए, वो मकाम चाहिए कि जो हकायक को, यानी हर हकीकत को जाहिर करने की जिसमें सलाहियत हो, ठीक है, पोटेंशियल हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना, इन दुआया जुमलों और कलमात में से हमको समझ में आती हैं कि जिसमें देखें इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि फ़सल अला मुहम्मदिन व आलिही वजअलिल कुरआना वसीलतन लना इला अशरफे मनाजिलिल करामते। ये हम पढ़ चुके थे, मैं इसको सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि और कुरान को हमारे लिए वसीला बना दे करामत की सबसे ज्यादा बाशरफ मंजिलों तक पहुंचने का। इसका मतलब है कि करामत की जो मंजिलें हैं, इज्जत इंसान, हुरमत इंसान, ऑनरेबल जो मनाजिल और मकामात हैं इंसानों की, वो आपके इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तभी तो ये दुआ मांगी जा रही है, वरना दुआ क्या होती कि ऐ खुदा मुझे दुनिया के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा बाशरफ करामत दे दे, जो दुआ होनी चाहिए थी ना, अगर ये अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी दुनिया में होती कि आप करामत के इंतहाई बुलंद मकामात को, यानी जो इंसान का ऑनर है उसके शरफ को अगर आप दुनिया में देख सकते हैं, तो इमाम ये दुआ क्यों मांगते कि हमें वसीला बना अता कर दे, कुरान को हमारा वसीला बना दे वहां तक पहुंचने का। या सुल्लमन नअरुजु फीहि इला महल्लिस सलामते, या वो सीढ़ी बना दे कि जिसके जरिए से हम उरूज करें, बुलंद हों, कहाँ तक, उस मकाम तक जो सलामती का मकाम है, ठीक। और यही वो बात है कि जो कुरान करीम में भी बयान हुई, सूरह फातिर में भी, कि मोमिनीन कब कहेंगे कि हम रंज और गम से निजात पा गए, कब कहेंगे? जन्नत में पहुंचने के बाद, यानी वहां पहुंचने के, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, सूरह फातिर की आयत है कि हम्द है अल्लाह के लिए जो आज हमसे रंज को जिसने दूर कर दिया, ठीक है। वरना ये मकाम क्या है? ये रंज है, तकलीफ है, कुल्फत है, परेशानी है, मुख्तलिफ अजियतें हैं, मसाइल हैं, और सबसे बड़ी खराबी क्या है कि आपने जितना अपना सरमाया जमा किया है ना अपनी नेकियों के जरिए से, उस सरमाए की हकीकत यहां पर जाहिर ही नहीं हो सकती। यानी अगर आप अपनी दौलत देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जो वेल्थ है उसकी हकीकत को देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा, इस मटेरियल डोमेन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी सलाहियत ही नहीं रखता कि उन तमाम करामत नफ्स को वो जाहिर कर सके, ठीक है। यानी जैसे उसके लिए मिसाल भी दी जाती है कि अगर आपने बाग बनाया है, आपने अपने लिए एक बाग बनाया है अपने ईमान और अमल से, تو اس دنیا میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوشبو سونگتے ہیں. باغ حقیقتاً, یعنی آپ کو ایک روایت میں آپ کو یاد دلاؤں, دیکھیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو ایک روایت یاد دلاؤں, بہت ہی مستند بھی ہے اور مشہور روایت بھی ہے, کہ جب ایک انسان اس دنیا سے نکلتا ہے یعنی قبر میں جاتا ہے اور اس کے پاس جو حساب والے فرشتے آتے ہیں منکر و نکیر, اور اس کے بعد حساب کتاب ہونے کے بعد ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ اہل جہنم ہے یا اہل بہشت ہے, ٹھیک, تو یعنی جب منکر و نکیر رخصت ہوتے ہیں تو اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی یا جہنم کی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ آپ جب برزخ میں جاتے ہیں تو ابھی جنت میں نہیں پہنچا وہ بندہ, نہ وہ حقیقی جہنم میں پہنچا ہے. کھڑکی کھولے جانے کا مطلب کیا ہے؟ ناؤ یو آر کلوزر. دنیا میں کیا ہے؟ آپ اس کی خوشبو یا بدبو سونگتے ہیں, ٹھیک ہے. برزخ میں آپ پہنچ گئے تو کھڑکی کھل گئی, اور جب آپ اس آخرت کے ڈومین میں پہنچیں گے, اس عالم آخرت میں پہنچیں گے, تو حقیقی جنت اور جہنم کو پائیں گے, کہ جو ہر ایک اپنے ایمان اور عمل ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ خود اسی وجہ سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کا جو ایک جملہ ہے کہ جو واقعاً مومن عارف ہے, یعنی عارف کا ورڈ میں خود میرا ہے, اس روایت کا نہیں ہے, لیکن جو بامعرفت مومن ہے وہ ہمیشہ موت کی تمنا کرتا ہے, اور اگر خدا نے ان کے لیے ایک ٹائم نہ مقرر کیا ہوتا, اجل نہ مقرر کی ہوتی, تو اپنے مقام اور منزلت کو دیکھنے کی خواہش میں وہ ایک لمحہ بھی اس بدن میں نہیں رہ پاتے. کیونکہ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ میرے لیے کیا بن چکا ہے, مطلب آپ کیوں اس مصیبت خانے میں بیٹھے رہیں گے؟ آپ بتائیں کہ جو دنیا آپ کو ہر طرف سے کاٹ رہی ہے, ہر طرف سے آپ کو پنچ کر رہی ہے, آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری زندگی اتنی بہترین زندگی آگے ہے, آپ کیوں یہاں رہنا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے. یا جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ تھا اپنے اصحاب سے عصر عاشور میں, کہ ان الموت قنطرۃ, کہ بے شک موت ایک پل ہے, ابھی تھوڑی دیر میں تم اس پل کو عبور کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی سکون اور ابدی اور دائمی لذت والی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے, یہ سب تکلیفیں پیچھے رہ جائیں گی, ٹھیک. تو یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جو یعنی ائمہ علیہ السلام جو بتا رہے ہیں, یا جیسے دعا میں کہ محل سلامتی, دار کرامت, شرافت کا گھر, یہ سب یہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف ایک آزمائش ہے. یہاں پر لقد خلقنا الانسان فی کبد, یہاں پر انسان کس میں موجود ہے؟ کبیدگی میں ہے, سختی میں ہے, رنجش میں ہے, اور اس رنجش کو برداشت کرنا ہے, یہاں پر آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے, اپنا سامان بنانا ہے, اٹھانا ہے اور یہاں سے جانا ہے. اور ایک خود حضور کی, بس اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں, کہ خود حضور کا بھی ایک جملہ بڑا میں نے بڑا وہ ہے تھاٹ پرووکنگ ہے, کہ جس میں آپ نے فرمایا نا کہ جو جہاد ہے, جو مجاہدین ہیں, جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں جو لوگ, اور اس میں تو وہی آپ نے ہی فرمایا کہ اس دنیا میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے فالتو چیزوں میں, مجاہد بنو, اللہ کے رستے میں قتال کرو تاکہ جلدی اپنے گھر جا سکو. ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم دنیا میں پڑے رہتے ہیں نا, تو آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کے لیے کس بات کی پروبیبلٹی زیادہ ہے, اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں یا برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے؟ یعنی ہم جیسے لوگوں کے لیے پروبیبلٹی کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگر جتنا زیادہ زندہ رہیں گے تو ہم اپنی خرابیاں ہی اتنی بڑھائیں گے, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ایک حکمت بیان کی گئی ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی, کہ یہ ایک بہترین دروازہ ہے، بہترین رستہ ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے گھر جا سکتے ہو. بہرحال تو یعنی یہ خود اس دعا میں، دعاؤں کے اندر یہ معرفت ہے کہ جو بھی تمہارے جو گھر ہے وہ یہ نہیں ہے. تم بحیثیت مومن دار کرامت و شرافت، سلامتی، عافیت کا گھر ڈھونڈ رہے ہو، وہ یہاں دنیا میں نہیں پایا جاتا. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اس قرآن کو میرا وسیلہ قرار دے ان مقامات تک پہنچنے کا. ٹھیک، اچھا، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جنہوں نے قرآن کے نور سے، قرآن کی روشنی سے نور حاصل کیا، ولم یلہم العمل عن العمل. اب عربی والے لوگ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا. لائن نمبر ایگزیکٹلی میں نہیں بتا سکتا، یہ تقریباً جو ہے نا 42 ہے، اور اس میں لائن نمبر آئی تھنک 35 تک آپ دیکھیے. ولم یلہم العمل، الف سے، عین العمل، عین سے، لم یعنی نہیں، نفی نہیں، یلہم، یلہم، یلہم کا معنی ان کو لہو میں مبتلا کر دے. لم یلہم، نہ ان کو لہو میں مبتلا کر دے. کیا چیز؟ العمل، الف سے، امیدیں اور آرزوئیں. عین العمل، عمل کے انجام دینے سے. ٹھیک، تو یہ خوبصورت عمل اور عمل. عمل اگر الف سے ہوگا تو یہ امید اور آرزو اور تمنائیں، اور عین سے ہوگا تو عمل یعنی کام، جو آپ عمل انجام دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کے نور سے، قرآن کی روشنی سے نور حاصل نہ کریں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہ آرزوئیں اور امیدیں مجھے خدا کے رستے میں عمل کرنے سے روک دیں گی، لہو میں مبتلا کر دیں گی. لہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے لعب و لہو کا جو معنی تھا؟ لعب نہیں، لعب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو اعتباری اور تصوراتی ہو. تو کھیل کو لعب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خیالی اور تصوراتی چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور لہو، لہو یعنی وہ چیز جو آپ کو اپنی طرف کھینچ لے، جس کے اندر قوت کشش ہو، اٹریکشن ہو، جو آپ کو ڈیویٹ کرا دے باقی سب سے. تو لم یلہم العمل، لم یلہم العمل یعنی امیدیں آپ کو کیا کرتی ہیں؟ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور آپ کو حق کے رستے سے، یعنی جیسے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، عمل صالح سے دور کر دیں گی. تو امیدیں ہمیں لہو میں نہ ڈالیں عمل کے مقابلے. صحیح. فَيَقْطَعْهُمْ بِخُدَعِ غُرُورِهِ، کہ پھر اس کو، یعنی کہ عمل کو دھوکہ دے کر کیا کر دے؟ منقطع کر دے، کٹ آف کر دے اچھے رستے. اللہم صل علی محمد و آلہ. اب آپ دیکھیں اس کے آگے پھر امام علیہ السلام اور کیا کہتے ہیں، قرآن ہمیں کیا کیا فائدے دے. وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلَمِ اللَّيَالِ مُؤْنِسًا، قرآن کو ہمارے لیے قرار دے رات کی تاریکیوں میں میرا مونس. مونس کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ انس پیدا کرتے ہیں. انس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ انسیت کیا چیز ہوتی ہے؟ لگاؤ. ٹھیک ہے، ایک اٹریکشن، کہ رات کی تاریکی میں میرا مونس قرار دے. وَمِن نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ وَخَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِسًا، اور شیطان کے جو بھی مطلب جال پھیلاتا ہے وہ ہمارے لیے، اور اس کے وسوسوں کے خطرات، ان سے ہمیں روکنے والا بنا دے. یعنی ہم قرآن کی پناہ میں آئیں، اور قرآن جو ہے وہ ہمیں شیطان کے ان مشکلات اور مسائل سے روک دے. ولی السنتنا, اب یہ ایک بہت, میں تھوڑا سا چھوڑ چھوڑ کے بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ اگر میں ایک ایک ورڈ پہ جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا. ولی السنتنا عن الخوض فی الباطل من غیر ما آفت مخرصا. یہ بہت بہت اہم جملہ ہے, ٹھیک ہے. ولی السنتنا, اور ہماری زبانوں کے لیے, قرآن کو ہماری زبانوں کے لیے کیا بنا؟ عنل, عن کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا, عن کسے کہتے ہیں عربی میں؟ عن کا جو پریپوزیشن ہوتا ہے وہ فرام یا اگینسٹ. اگر عام طور سے جو ہے نا عن آتا ہے تو عن جو ہے نا وہ اوے کے سینس میں بھی آتا ہے. یعنی اگر آپ کو, اگر آپ کہیں گے رغبہ عن ہو, رغبہ کا مطلب رغبت, ظاہر رغبت. اگر آپ رغبہ من ہو کہیں گے تو آپ کی رغبت اس چیز میں ہے, اور اگر آپ رغبہ عن ہو کہیں گے تو آپ کی رغبت اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں, ٹھیک ہے. یعنی یہ سب ترکیبیں قرآن اور حدیث میں استعمال ہوئی ہیں. تو خوض کس کو کہتے ہیں؟ خے و واد, قرآن کریم میں بھی ہے. وہ کننا نخوض, و سورہ مدثر میں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہے آخر میں کہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, جب جنت والے جہنمیوں سے سوال کریں گے تم کو جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا, تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین, ہم مصلین میں سے نہیں تھے. یعنی ہمیں خدا سے تعلق قائم کرنے کی زندگی میں کوئی فکر نہیں تھی. اور اس میں ایک جملہ ہے وہ کننا نخوض مع الخائضین. تو خوض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی باطل چیزیں, سینس لیس, ایم لیس, فضول, خرافاتی, کہ جو لوگ دنیا میں باطل کام یا خرافات میں پڑے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ اسی میں جا کے گھس جاتے تھے, انہی ساری چیزوں میں ہم بھی ان کے ساتھ. یہ ان کو جہنم میں لے جانے کی ون آف دا ریزنس ہے. چار ریزنس وہاں بیان کیے ہیں, اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری زبانوں کو عین الخوض, یعنی جو خوض باطل والی چیزیں ہیں, فی الباطل کہ باطل میں جانا پڑھنا, یعنی خوض کا مطلب ہوتا ہے کہ بس دیوانہ وار کسی ایسی چیز میں گھس جائے جا کے انسان, ٹھیک ہے. تو یعنی باطل کی طرف بھاگنے سے, باطل میں رغبت کرنے سے کیا کریں؟ عین الخوض فی الباطل من غیر ما آفتن, میری زبان میں خالی وہ بات نکلے میری زبان سے کہ جو آفت نہ لائے میرے اوپر, ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں میری زبان کے ذریعے سے وہ چیزیں کہ جو انسان کو باطل میں مبتلا کر دیں, یا باطل گفتگو, خرافاتی گفتگو, ان سب کے لیے قرآن کو میرا ہیلپر بنائے کہ میں ان باتوں کے لیے گونگا ہو جاؤں, ڈم ہو جاؤں. یعنی میری زبان سے خوض فی الباطل والی گفتگو جو ہے نا وہ ادائی نہ ہو, قرآن کو میرے لیے ایسا بنا دے, قرآن میری یہ ہیلپ کرے. اور صرف زبان سے کون سی باتیں یا کون سی گفتگو عطا ہو جو غیر ما آفت ہیں, جس میں یہ آفت مصیبت نہ لے کر آئے میرے اوپر, زبان خالی وہ کلام کرے. وَلِمَا طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِن تَصَفُّحِ الْاِعْتِبَارِ نَاشِرًا. یہ بھی ایک بلیغ جملہ ہے. وَلِمَا طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا, طَوَت یا طَي کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کریم میں بھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے, كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. طَوَت لپیٹنا, ریپ کر, لپیٹ دینا ایک چیز کو. الغفلت عنا من تصفح الاعتبار. دیکھیں انسان زندگی میں, اس دنیا کی زندگی میں خاص طور سے جتنے بھی ایونٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں لائف میں, وہ سب کے سب اپنے اندر ایک عبرت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. عبرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز آپ کو اپیرنٹلی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے بیونڈ ایک نصیحت، ایک واعظ، ایک حقیقت آپ کے لیے موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی ہر چیز میں ایک عبرت ہے. میرا بیمار ہونا، میرا صحت مند ہونا، میری زندگی کے مسائل کا آنا یا مسائل کا جانا یا صحیح ہونا، یا ہر چیز جو ہے نا، اٹ از لائک اے فساڈ، کہ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک نصیحت ہے جہاں سے آپ کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ظاہر کو عبور کر کے، ظاہر کو کراس کر کے اس کے پیچھے موجود حقیقت کو پک کرتے ہیں، تو یعنی آپ نے اس عبرت کو حاصل کیا. ٹھیک ہے، یہ عبرت ہے. یعنی جیسے آپ کے سامنے قبر ہے، لیکن آپ نے قبر کو دیکھ کر آپ کی نظر کہاں پہنچ گئی کہ یہ انسان جو تھا یہ بھی کسی زمانے میں اس دنیا میں تھا، زندہ تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، لائف انجوائے کرتا تھا، اپنے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا تھا، اور آج دیکھو کہاں پر ہے. ٹھیک، تو عبرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ظاہر سامنے نظر آنے والی جو چیز ہے اس کو عبور کریں، آپ کراس کریں، اور اس کے پیچھے موجود جو حقائق ہیں ان سے واعظ و نصیحت کو حاصل کریں. لیکن دنیا کے اندر انسان کا جو نفس امارہ ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے، ان کا مین آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ کہ ہم یہ والا کام نہ کر پائیں. ٹھیک ہے، یعنی اتنا جو انجوائمنٹ اور فن اور انٹرٹینمنٹ جو ایجاد ہوا ہے نا، تو اس کے پیچھے شیطان کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر خدا نے عبرت رکھی ہے، وہ عبرت تک آپ نہ پہنچے، آپ ظاہر تک پھنس کے رہ جائیں، بس اوپر اوپر تک رہیں، چھلکے پہ رہیں، اس کے بیونڈ نہ جائیے آپ. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو ہمارے لیے کیسا بنا دے کہ ہماری غفلت نے اعتبار کے جن رسائل کو یا جن چیزوں کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے، قرآن کی برکت سے وہ ہمارے لیے نشر ہو جائیں، پھیل جائیں، کھل جائیں، نظر آنے لگیں. سمجھ میں آیا جملہ؟ کہ ہماری، ہم اپنی زندگی میں کہ جو چیزیں عبرت دینے والی ہیں ہم نے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے، ہماری غفلت نے توجہ ہی لپیٹ کے رکھ دیا ہے، کہ مطلب توجہ ہی نہیں کرتے ہم اس طرف. تو قرآن کی برکت سے وہ جو لپٹا ہوا تومار ہے وہ ہمارے لیے پھیل جائے. نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اسپریڈ آؤٹ، اس کو ہمارے لیے پھیلا دے. حتی تؤثلا الی قلوبنا فہم عجائبہ، یہاں تک کہ تؤثلا وصل پیدا کر لیں، ملاپ کی حالت میں آ جائیں. کون؟ ہمارے قلوب، ہمارے قلوب وصال، ملاپ پیدا کریں. کس سے؟ فہم عجائبہ، قرآن کے اندر جو عجائب ہیں ان کے فہم، ان کی سمجھ سے ہمارے قلوب ایک رشتہ وصال قائم کر لیں، کنیکٹ ہو جائیں. وزواجر امثالہ، اور جھڑکیاں دینے والی قرآن کی مثالیں. جھڑکیاں دینے والی مثالیں یعنی کہ جو انسان کو بیدار کرتی ہیں، تازیانہ لگا کے ہوش میں لاتی ہیں، ان مثالوں سے ہمارا دل، ہمارے قلب متصل ہو جائیں. التی ضعفت الجبال الرواسی علی صلابتہا عن احتمالہ، یعنی قرآن کے جو عجائبات ہیں اور قرآن کی جو مثالیں ہیں وہ ہیں کہ مضبوط پہاڑ ان کا بوجھ اٹھانے کے مقابلے میں ضعیف ہیں. تو یعنی کیا، یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے ایک بہت اہم بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ پہاڑ کی مضبوطی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں وہ تو ہے، لیکن ہمارے لیے اس کی کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو ہے نہیں، اس میں اس جگہ تک پہنچی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے عجائبات کا فہم اور ان کی اور اس کی مثالوں کا اثر لینے کے لیے وہ قلب چاہیے جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے, جس کی, اور یہ خود ائمہ علیہ السلام کی روایتوں میں یہ جملے موجود ہیں, ان امرنا ازہر اجرد صعب مستصعب. ٹھیک ہے, ہم بے شک جو ہمارا امر ہے نا وہ بہت روشن ہے, یونیک ہے, سختی میں ڈالنے والا ہے اور سختی مانگتا ہے. صعب مستصعب, اور وہ کسی کو عطا نہیں ہوتا مگر اس مومن کے قلب کو جس کا خدا نے امتحان لے لیا. ہمارا امر جو ہے نا, یہ نہیں کہ ہماری باتیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارا امر ہے جو حقیقتاً قرآن بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ عطا نہیں ہوتا مگر صرف اس مومن کو جس کے قلب کا خدا نے امتحان لے لیا. تو جب آپ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اس کے عجائب کے فہم اور اس کی مثال کی جو جھڑکی ہے یا تنبیہ ہے اس سے متصل کر دے, اور پھر آپ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ جس کو اٹھانے سے مضبوط پہاڑ بھی ضعیف ہیں جس کے مقابلے میں, تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ مومن کا قلب اتنی مضبوطی رکھے گا تو اس سے متصل ہو پائے گا نا, اس میں وہ اسٹرینتھ ہوگی تو اس چیز کو حاصل کر پائے گا. یہ ایسے نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, یہ خالی باتیں نہیں ہیں. اللہم صل علی محمد و آلہ و ادم بالقرآن صلاح ظاہرنا. صلوات محمد و آل محمد پر, و ادم بالقرآن, ہمارے ظاہر کی, ظاہر کی, ٹھیک ہے, ظاہر کا مطلب ہے, ظاہر کا مطلب کیا ہے, ہمارے اعضاء و جوارے, ہمارے بدن سے, جسم سے متعلق معاملات, ہمارے ظاہری اعمال, اس کی اصلاح کر دے, اور اس اصلاح کو کیا کر دے, دائمی کر دے, پرماننٹ کر دے. کیونکہ کوئی خوبی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جو آ کے چلی جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ معصوم کس قدر زندگی کی معرفت عطا کرتے ہیں انسان کو, کہ اس خوبی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو آئے اور ایک سال کے بعد رخصت ہو جائے. میں دو چار دن کی بات نہیں کر رہا. یا انسان اپنی زندگی کے 50 سال تک بہتر رہے اور آخری سال میں حق سے کیسا کی جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کا. تو جو مانگیں, جو نیکی مانگیں, جو صلاح مانگیں, جو فلاح مانگیں, تو اس کے ساتھ کیا مانگیں, اس کا دوام بھی مانگیں. کہ جو خوبی خدا اے تو نے مجھے عطا کی, جو میری اصلاح کی, وہ کبھی مجھ سے واپس نہیں لینا, مجھے کبھی دوبارہ اس سے محروم نہیں کرنا. ادم فلاح, ادم بالقرآن فلاح ظاہرنا, اور اس میں بھی قرآن آپ کا ہیلپر ہے, قرآن آپ کے ساتھ ہے. وحجب بہی خطرات الوساوس عن صحت ضمائرنا, اور جو بھی وسوسے ہیں, دیکھیں انسان کے لیے جو ہے نا وسوسے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, مطلب یہ جو خیالات الٹے سیدھے ہر وقت پاپ اپ کر رہے ہوتے ہیں نا انسان کے دماغ میں, فائدہ بھی دیتے ہیں یہ, لیکن اگر یہ کنٹرول نہیں ہوئے نا تو یہ بہت ڈیمیجنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر یہ وسوسے چینلائز نہ ہوں, کنٹرول نہ ہوں. تو وہی آپ فرما رہے ہیں کہ جو وسوساوس کے خطرات ہیں وہ ہمارے ضمیر یعنی میرا انر سیلف کی صحت کو خراب نہ کریں, ان کے اور ان کے درمیان ایک پردہ بنا دے, ایک حجاب بنا دے اس قرآن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بالکل ذاتی تجربے کے حوالے سے ہیں, کہ آپ آج کل کی دنیا میں आपके ख्याल में वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स क्या आपको फील होती है कि जो मतलब पूरा जो शैतानी और तागूती और ये सब निज़ाम है उसके जितने भी हरबे हैं जितने भी तरीके हैं उनमें वन ऑफ द मेन उसका तरीका आपको क्या नज़र आता है, क्या फील करते हैं? बिजी कर दिया। हाँ देखें, खुदा से कैसे दूर किया इन लोगों को, उसके दूर करने में क्या तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये जो बात है ना, अगर आप इंशाल्लाह इसको पिक करेंगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि जो खराबी लाना होती है ना उसको शुरू वहां से किया जाता है जिसका जाहिरन उस खराबी के वाले मसले से ताल्लुक ही नहीं होता कोई। यानी अगर खुदा से दूर करना है ना तो कभी भी यहां से बात शुरू नहीं होगी कि खुदा गलत है, ये वाली बात आएगी दसवीं स्टेज पे। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, वो सब बातें हैं, लेकिन मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इस बारे में ना अपने बच्चों पर खास तौर से तवज्जो कीजिएगा। जो मुकद्दसात हैं, यानी दीन ने कुछ हस्तियों को कुछ चीजों को मुकद्दस करार दिया है, सैंक्टिफाई किया है, सेक्रेट बनाया है या नहीं? यानी जैसे हमें भी बचपन से जो बात सिखाई गई, बल्कि यहां तक, हालांकि वो इतना ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन सिजदेगाह को पैर ना लगे, ठीक है। या जैसे हमारे घरों में जब नजर नियाज होती थी तो हम इस बात को देखते थे एज अ चाइल्ड के वो खास एहतमाम होता था, ठीक है। यानी कि जितनी भी अब तो शायद वो चीज़ें इतनी नहीं रही, लेकिन जो ख़वातीन थीं उन्होंने बिल्कुल पाक कपड़े पहनना है, गुस्ल करना है, बर्तनों को पाक करना है, यानी ये सब एहतमाम पहले होते थे, फिर नज़र का खाना पकना शुरू होता था। अब ये हो सकता है कि ये चीज़ें इतनी वो ना हो, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, कि दीन के हवाले से जो चीज़ें हैं उनका एक तकद्दस है। कि अगर आप, यानी जब आप इमाम का नाम लेंगे तो आप इमाम का नाम ऐसे नहीं लेंगे कि जैसे आप किसी और इंसान का नाम लेते हैं, आप अलैहिस्सलाम बोल, यानी ये क्या है, ये तकद्दस है। इस शैतानी चरखे का जो वन ऑफ द मेन काम है वो ये है कि जिंदगी में से तकद्दस को खत्म कर दो। आप देखें यहां के कोई मुकद्दस नहीं है, कोई मुकद्दस नहीं है, ठीक है। और जब ये सारी बातें आना शुरू हो गई तो पांचवें छठे सातवें मरहले पर फिर आप इमाम को भी हटा दें, पैगंबर को भी हटा दें, हजरत ईसा के भी कार्टून बना लें, ठीक है, खुदा का भी मजाक उड़ा दें, फरिश्तों के साथ भी खेल खेल लें, सब कर लें, जो कि आप देखते हैं बहुत सारी मूवीज इस किस्म की बनी है। बात समझ में आ रही है आपको? ये वाले जो मसाइल है ना, ये है खतरनाक, कि जो वसवसों के जरिए से और वसाविस डाल के और वो सब चीजें ना, ये गड़बड़ होती है। तो इंसान का जो इनर सेल्फ है, जो जमीर है, उसके लिए लाजमी है कि वो वसवसों के खतरात से प्रोटेक्टेड हो। और ये हम सब के दिमागों में ये बातें आती हैं, ठीक है। यानी कि ये बात जो है ना, हम सब अगर ऑनेस्टी से देखें, हम सब के दिमागों में इस किस्म की बातें आती हैं कि भाई यानी जिंदगी की मुश्किलात आती हैं, खुदा ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, खुदा के डर था, इमाम से हम मांग रहे हैं क्यों नहीं हो रहा। लेकिन फिर फौरन कौन सी चीज आपको रिकवर करती है, आप गौर करें, वही तकद्दस वाला एहसास, ठीक है। अगर आपके अंदर वो एक मुकद्दस वाली वो कैफियत होती है तो आपको फौरन फिर एक रिकवरी आती है कि नहीं, खुदा से इस तरीके से बात नहीं हो सकती, ठीक है, मैं एक तकलीफ में हूं, मेरा मसला हल नहीं हो रहा, लेकिन खुदा के साथ नऊज़ुबिल्लाह बदतमीजी नहीं हो सकती, इमाम के साथ गुस्ताखी नहीं हो सकती, ठीक है। और ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना, हमें ओवरऑल बहुत हेल्प आउट करती हैं अपने दीनी सफर को जारी रखने में, वरना इवेंचुअली फिर वही हाल होता है कि जो जैसे यहां गए ना कि चलो सब खत्म, छुट्टी। تو یہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے ضمائر، ضمیر یعنی جو میرا انر سیلف ہے، اس کی صحت وہ لازمی ہے، آپ کے بدن کی صحت سے کہیں زیادہ لازمی ہے آپ کے ضمیر کی صحت ہے، اور اس کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ وسوسوں سے. یہ جو وساوس چاہے وہ انسان کے اپنے دماغ میں پیدا ہوں یا اسی قسم کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے سے آپ کے دماغ میں انٹر ہوں تھرو ڈفرنٹ سورسز، تو یہ کہاں جا کے آپ اٹیک کریں گے، کدھر گھسنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کے ضمائر میں، آپ کے ضمیر میں. تو قرآن کے ذریعے سے کیا کر کہ ان کے درمیان، ان وسوسوں کے اور میری ضمیر کی صحت کے درمیان ایک حجاب، پردہ رکھتے، ٹھیک، کہ یہ اس میں پینیٹریٹ نہ کر پائیں ساری چیزیں. اب آپ بتائیں کتنے گہرے مطلب ہیں کہ جو ان دعاؤں میں اور انہیں معصومین علیہ السلام، اور جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ ہماری یہی ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ کلام معصوم کو اپنی زندگیوں میں ہم کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. یعنی بہت ہم کمال کرتے ہیں تو بس اس کو پڑھا ثواب کے اس میں ختم ہو گئے، جبکہ ہر چیز جو ہے نا وہ معرفت کا پورا ایک در ہے. ایک ایک جملہ، وَغْسِلْ بِهِ دَرَانَا قُلُوبَنَا، قرآن کے ذریعے سے میرا قلب جو ہے نا، درن کس کو کہتے ہیں؟ چرک، گند، میل، کچیل، کہ میرے قلب پر. اور یہ میل کچیل کس بات کی ہوتی ہے؟ جو انسان اپنے خراب اعمال کے ذریعے سے جو گند ہے نا وہ کہاں پڑتی ہے؟ خراب اعمال کی نجاست کہاں جاتی ہے؟ قلب پر. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن کا کنسیپٹ ہے سورہ متففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان جو کچھ یہ کماتے ہیں، کسب کرتے ہیں، وہ ران، رین بن کر، یہ چر کو گند بن کر ان کے قلوب پر جمع ہوا ہے، اس لیے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، حق نہیں سمجھ میں آتا. تو ہمارے قلوب پر جو یہ گندگی اور نجاست پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ میرے اعمال ہیں، قرآن کے ذریعے سے اس کو غسل دے دے، صاف کر دے. وَعَلَائِقِ أَوْزَارِنَا، اور جو ہمارے جو بوجھ ہم نے اپنے اوپر لادے ہوئے. دیکھیں بوجھ کا کنسیپٹ جو ہے نا وہ بھی ایک بڑا بہت انلائٹننگ ہے. کیا خدا نے آپ کو جو زندگی دی ہے آپ پر بوجھ رکھیں؟ یہ ایک بہت عجیب سوال ہے. خدا نے کیا آپ کی زندگی کو بوجھل بنایا ہے، بوجھ رکھے ہیں آپ کے اوپر؟ ذمہ داری بوجھ شاید نہ ہو، تکلیف ہے، وزر نہیں ہے، اوزار نہیں ہے. یہ جو بوجھ، جی سوری سوری، تو جو بوجھ ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ہم خود لاتے ہیں اپنے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ جتنے یہ رسوم و رواج ہیں، یہ خدا نے کہا ہے کہ یہ سب کام کرو.
لیکن اگر ایک بچہ غربت میں پیدا ہو،
ٹھیک ہے، نہیں جنریشن بائی جنریشن کے تو کوئی مسئلہ نہیں،
ایک آدمی ایسا نہ ہو جو رسک لے اور اسے فائٹ کرے.
دیکھیں بہت ساری جگہوں پر، اور میرا خیال ہے آپ جو ہیں، آپ بھی اور ہم بھی انڈیا پاکستان میں اس بات کو بہت زیادہ وٹنس کرتے ہیں اور کیا ہے ہم نے، کہ وہاں پر جو ہے نا اب کتنے ایسے غریب خاندان تھے جو اب کتنے امیر ہو گئے. صحیح، تو یہ والی چیز اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. غربت اور عمارت ایک پرابلم ہوتی ہے، لیکن مسئلہ جو ہے نا وہ انسان کے خالی ایک صحیح رستے پر رہنے کا ہوتا ہے، تو زندگی کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر انسان غلط رستے پر جاتا ہے تو امیر ہونے کے باوجود مصیبت ہے، بوجھ اپنے بڑھا رہا ہے. और अगर एक इंसान जो है वो सही रास्ते पर है तो वो गरीब होने के बावजूद हल्का है और सुकून में, ठीक है। यानी जैसे रसूल खुदा ने जो माशरा, आप इस पे देखें कि रसूल खुदा ने जो माशरा बनाया था इस्लाम के आने के बाद, उसके शुरू में वही सारी मुसीबतें, पता नहीं क्या क्या रसूम रिवाज फला 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 जिंदगी अजीरन, ठीक है। आने के बाद आपने सब तोड़ दिया, सब चीज़ें, यानी जैसे वही कहते हैं ना, सारी जंजीरें तोड़ दी जिसमें इन शैतान सिफत लोगों ने लोगों को बांध के रखा हुआ था कि, और वही चीज़ जो है ना हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते। यानी रसूल खुदा ने कितने वाकयात हैं, और एक और ख़ास बात की जिस पर आप अपने असहाब को और उसमें ख़ास तौर से आप तवज्जो दिलाते थे कि निकाह करो, शादी करो, फैमिली बनाओ, ठीक है, ये आपका ख़ास जोर होता था। तो बहुत सारे असहाब आपके इसी किस्म की बात करते थे, कहाँ से करूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो उसके मैं वो वाकयात नहीं दोहराना चाहता, आप इसको अगर देखेंगे बहुत सारे वाकयात, यानी एक उसको कि तुम्हारे पास क्या है, निकाह करो, कुछ नहीं है मेरे पास, कुरान आता है, कुरान पढ़ सकते हो, निकाह जी पढ़ सकता हूँ, क्या तीन मरतबा कुल अल्लाह की सूरह इखलास की तिलावत करो, उसने तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, आपने कहा तुम्हारा मेहर है, निकाह हो गया, ठीक। तो तकलीफ जिंदगी है लेकिन जिंदगी बोझ नहीं है, ठीक है। खुदा ने हर मसले हर तकलीफ का हल दिया है आपको, यानी जहां जहां भी आपके सामने लाइफ में प्रॉब्लम आती है वहां वहां हर जगह पर हल मौजूद है उसका। क्या आपको यह भी बताया है कि क्या करना है, किस तरीके से उन मसाइल को हैंडल करना है। ये बोझ वाली चीज जो होती है ना, जो इंसान को बिठा देती है, जो आगे नहीं बढ़ने देती, जो दीवार बन जाती है, ये सारे के सारे काम हम खुद करते हैं, ये बोझ हम खुद अपनी जिंदगी में पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे, इसीलिए आपने क्या फरमाया, औजारे ना, औजारे ना का क्या मतलब, हमारे बोझ, खुदा ने नहीं डाले ये सब कुछ, यानी हमारे जो बोझ हैं, हमारे पैदा की हुई जो मुसीबतें हम खड़ी करते हैं अपने लिए, उनके जो मुतालिकीन हैं वो अपने साथ पूरा रिश्तेदार भी लेकर आते हैं, है या नहीं। आप एक रसम ईजाद करें तो उसके साथ वो अकेली आती है क्या, पूरे रिश्तेदार पूरा खानदान आता है उसके साथ। आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है ना, मरने पर शादी पर कोई एक चीज आती है, उसके तमाम मुतालिकीन भी उसके साथ आते हैं। तो हमारे कुलूब के अंदर जो में जो गंदगी और आलूदगी है उसको, और जो हमारे बोझ और उसके मुतालिकीन है, इन सबको धोने में कुरान को हमारा मददगार बना। अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मदिन व आलिही वज्बुर बिल कुरान खल्लतना मिन अदमिल इमलाक। कि अब ये जुमले ज़ाहिरन अजीब हैं कि बाद अज़ दुरूद व सलाम पर मुहम्मद व आले मुहम्मद, के हमारी जो ज़रूरियात हैं ना उनको क़ुरान के ज़रिए से, या जो हमारे मसाइल हैं उनका जबरान फरमा। वजबुर का मतलब ये होता है कि देखें, ये बड़े लतीफ़ कलमात हैं कि इंसान की जरूरत कब पूरी होती है, जब आप मुख्तलिफ किस्म के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं ना, उनको कामयाबी के साथ जोड़ने में जोड़ पाते हैं। ऐसा ही होता है ना, यानी आप आम तौर से जब ज़रूरत पूरी करने जाते हैं तो आपकी ज़रूरत फ़कत एक चीज़ नहीं होती, बल्कि वो डिफरेंट उसके सेगमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और आप उन तमाम कंपोनेंट्स को लेकर जब अच्छे तरीके से जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तब आपका मसला हल होता है। तो जबरान का मतलब क्या होता है, जबरान या जबर का मतलब होता है जोड़ देना, ٹھیک. تو یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے کیا ہو کہ میری زندگی کی ضروریات جہاں جہاں سے وابستہ ہوں وہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے جڑیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی جیسے میں بہت سادہ سی مثال آپ کو دوں کہ مجھے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہتر صحت بھی چاہیے, کاروبار بھی چاہیے, ٹھیک ہے, وقت بھی چاہیے, گھر کا سکون بھی چاہیے, نالج اینڈ اسکل بھی چاہیے. یہ تمام الگ الگ کمپوننٹس ہیں نا. آپ غور کرتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں, جڑتی ہیں, ایک مشین کے طریقے سے یہ تمام ورک کرتی ہیں تب آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اور اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب ان میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو جاتی ہے, صحت مسئلے میں پڑ جائے, کام کاروبار مسئلے میں پڑ جائے, گھر کے اندر نعوذ باللہ پرابلمز آ جائیں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ویل آئلڈ مشین جو چل رہی تھی نا, اب یہ فنکشن کرنا اس کا مسئلے میں آ گیا. تو یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, کہ یعنی قرآن کے ذریعے سے ہماری ضرورتوں کو جوڑ کے رکھنا, اگر میں اس کا قریبی ترجمہ کروں. کیونکہ ضرورت خالی کسی ایک چیز سے پوری نہیں ہوتی آپ کی کبھی بھی. من عدم الاملاق, کہ عدم الاملاق کا معنی کیا ہوگا؟ املاق کا ورڈ ہے یہ, قرآن کریم میں بھی کئی دفعہ استعمال ہوا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق, کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو, سورہ اسراء کی آیت ہے. من خشیت املاق, املاق کا مطلب آپ کو پتہ ہے, آئیڈیا ہے, ملاقا ورڈ اس کا کیا ہے, روٹ ورڈ ملاقا, اس کا مطلب ہے چاپلوسی کرنا, خوشامت کرنا. اور یہ یعنی قرآن اور حدیث میں نا بعض ٹائم بہت ہی عجیب, جیسے وہی میں نے کہا جبران کا ورڈ جو یہاں پر امام استعمال کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو یہ کنسیپٹ دے رہا ہے کہ آپ کی ضروریات ایک نہیں ہوتی, ایک طرف سے نہیں آتی, وہ ایک کمبینیشن ہے جس کا جوڑنا ضروری ہے مسئلے کے حل کرنے کے لیے. املاق کا جو میننگ ہوتی ہے, یعنی جو چاپلوسی اور خوشامت کا معنی آ رہا ہے, کہ انسان کی جب ضروریات پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتا ہے انسان, کیا کرے گا؟ کسی کی خوشامد کرے گا, کسی سے مانگے گا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. اور اس بات کو سخت ناپسند کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مت قتل کرو کہ تمہیں جا کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے, کسی کی خوشامد کرنی پڑے گی. یعنی غربت کو ہی لیکن اس طریقے سے ڈیفائن کیا. تو ہماری ضروریات کو اس طریقے سے پورا کر قرآن کے ذریعے سے کہ میری زندگی میں املاق موجود نہ رہے, ٹھیک ہے, مجھے کسی کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانے کی, چاپلوسی کرنے کی, خوشامد کرنے کی ضرورت نہ رہے زندگی میں. اور اس میں جو سب سے عجیب بات ہے کہ وہی کہ بل قرآن, یعنی کہ ہم سوچیں بھائی قرآن کیا کرے گا. اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ امام علیہ السلام جو ہر جگہ پر یہ تمام زندگی کے مسائل کا ذکر فرما رہے ہیں, اندرونی, بیرونی, ظاہری, باطنی, اور کہہ رہے ہیں تمام کے تمام مسائل جو ہے نا بالقرآن حل کر دیں. اب یہ بات ہے نا قابل غور کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب انسان قرآن سے متصل ہوتا ہے, توسل اختیار کرتا ہے, تو قرآن آپ کے پورے وجود کو منقلب کرتا ہے. اندرونی, بیرونی, طہارت, قوت عمل, بصیرت, یہ سب آپ کو قرآن کی برکت سے نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد بس آخری میں تھوڑا سا اس کو اب اور آگے چلتے ہوئے, اللہم صل علی محمد و آلہ و حوّن بالقرآن عند الموت علی انفسنا کرب السیاق. اب یہ تھوڑے میرے خطرناک جملے ہیں کہ درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر, و حوّن بالقرآن, اور آسان کر دے قرآن کے ذریعے سے موت کی, موت کے لمحے میں, عند الموت یعنی موت کے وقت, علا انفسنا ہمارے نفوس پر, کرب السیاق و جہد الانین. کیا مطلب ہوا اس کا کہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ موجود ہے سورہ قیامہ میں, سیاق یعنی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو پنڈلی سیاق, ساق کیسے کہتے ہیں پنڈلی کو, کاف, کہ پنڈلی پنڈلی پر لپٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کس بات کی علامت ہے؟ کرب کی علامت ہے, درد کی علامت ہے, کہ اس وقت کی جو کراہنا ہے یا جو کرب ہے کہ جو انسان کو اس حالت میں لے آتا ہے کہ اس کی پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے, اس وقت قرآن کے ذریعے سے موت کے لمحے میں ہمارے نفوس پر اس چیز کو آسان کر دینا, اس مرحلے کو. وَتَرَادُفَ الْحَشَارِجُ اِذَا بَلَغَتِ النُّفُوسُ التَّرَاقِيَا, اور بار بار ایک کے بعد ایک ہچکیوں کا آنا, ہچکی سمجھتے ہیں یعنی جب سانس نہیں آتی, سانس رک رہی ہوتی ہے, ایک کے بعد یعنی ردیف, ردیف یعنی ردفہ, ایک کے بعد ایک آنا. ترادف الحشارج یعنی یہ جو ہچکیاں ایک کے بعد ایک آنا, سانس کا رکنا. اذا بلغت النفوس و نفوس و تراقی, جب سانس اور نفس کہاں تک پہنچ جائے, یہاں تک آ جائے, اور ایک کے بعد ایک ہچکیاں آ رہی ہوں, سانس رک رہی ہو. وقیلا من راق, اور اس وقت کہا جائے کہ ہے کوئی اس پر کوئی پھونکنے والا, کوئی پڑھنے والا جو اس کی حالت کو بہتر بنا دے. جب یہ کہا جائے, لوگ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں جب یہ کہنا شروع ہو جائیں, یعنی اس جانکنی کے عالم میں. اور یہ بہت بہت زبردست جملہ ہے, یعنی کہ اس پر پورا ایک درس خود ہو سکتا ہے. وَتَجَلَّ مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجُوبِ الْغُيُوبِ, تجلی کرے, اور اس وقت تجلی کرے ملک الموت نفس کے قبض کے لیے. قبض کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قبض کس کو کہتے ہیں؟ قبض مٹھی کو کہتے ہیں, مٹھی کو کہتے ہیں. تو قبضہ یعنی یہ جو مٹھی ہے نا, یہ گرپ, یہ قبض ہے. تو قبضہ کرنا, قبض کرنا یعنی جیسے کسی کو آپ اپنی مٹھی میں پکڑ لیں, گرپ کر لیں. تو ملک الموت تجلی کرے اس کے قبض روح کے لیے, قبض نفس کے لیے. من حجوب الغیوب, غیب کے پردوں میں سے. جیسے میں نے کہا بہت بہت یہ بذات خود ایک پورا ایک چیپٹر ہے کہ ملک الموت کی تجلی کہاں سے, من حجوب الغیوب, غیب کے پردوں میں سے. اور تجلی آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, یعنی ملک الموت اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, اس کا اثر, اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ غیب کے پردوں میں سے نکل کر اور انسان کے وجود کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو وہ نفس کو اپنی مٹھی میں لے کر اور اس عالم میں منتقل کر دیتا ہے جو یہاں سے بیونڈ ہے. وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَايَا بِأَسْخُمِ وَحْشَةِ الْفِرَاقِ, اور پھر کیا کرے کہ ان قوس المنایا بے اسہم وحشت الفراق, یعنی جدائی کے وحشت زدہ تیروں کا نشانہ بنا دے. کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوتی ہے, اب ان سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, فراق, یعنی اس موقع پر نفس کے لیے سب سے بڑی وحشت کس بات کی ہے؟ فراق, جدائی. تو یعنی یہ وہ تیر ہیں کہ جو انسان کو, انسان کے اوپر آتے ہیں. وَدَافَ لَهَا مِنْ ضُعَافِ الْمَوْتِ كَأْسًا مَسْمُومَةَ الْمَزَاقِ, اور ہمیں کیا لے کر آئے؟ ہمارے لیے نہیں, موت کا پیالہ, موت کا جام, جو قرآن کہتا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت, تو موت کا وہ جام مجھے پلا دے, مسمومۃ المذاق, جس کا ذوق یعنی مزہ کیسا ہو, زہر والا مزہ ہو. اچھا یہاں پر ایک بات پہ غور کیجئے گا کہ یہ جو جملے امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں نا, یہ اپلیکیبل ہیں ٹو اے نارمل پرسن, یعنی عام اور عادی انسان اور مسلمان کے لیے اپلیکیبل ہیں, یہ مومنین کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جملے مومنین کے لیے نہیں ہے. مومن کے لیے تو وہ وقت بہترین وقت زندگی ہے, اس سے زیادہ پرلذت اور خوش کر دینے والا وقت اور کوئی نہیں. لیکن مومن ہو تب کی بات ہے نا. اور ظاہر ہے کہ ایک بات جو بہت سمپل اور سادہ ہے کہ ہم دنیا میں ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ملک الموت کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے کہ ملک الموت کو بھی کہیں جی میں بڑا مومن تھا, میں بڑا نمازی تھا, میں بڑا مجلسی تھا فلاں, اور کہا بھائی اپنے پاس رکھو یہ سب, اپنا قلب دکھاؤ وہاں کیا ہے, اپنا قلب پیش کرو, اپنا نفس دکھاؤ وہاں کیا ہے, باقی اپنی مجلس, ماتم, نظر, نیاز, نماز, زیارتیں سب اپنے پاس رکھو. ٹھیک, تو اس وجہ سے یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جس کا ذوق مزہ جو ہے نا ذائقہ زہریلا ہے, عام آدمی کے لیے زہریلا ہے کیونکہ وہ پریپیئرڈ نہیں کیا, اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. صحیح, یا جیسے امام نقی علیہ السلام کا یا امام عسکری علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ اگر تم استعداد موت پیدا کر لو, استعداد یعنی کیپیبلٹی پیدا کر لو موت کا استقبال کرنے کی, موت کو قبول کرنے کی, تو موت کا جب جام تم کو پلایا جائے گا تو ہر طبیب کی دوا سے زیادہ تمہیں صحت عطا کرنے والا وہ جام ہے, سب سے زیادہ خوشگوار تمہارے لیے وہ جام ہوگا اگر تم موت کی استعداد پیدا کر لو. تو ظاہر ہے کہ جب امام یہ جملے بیان فرما رہے ہیں تو یہ جملے جو ہیں نا یہ لارجر پاپولیشن یا لارجر اس کو اپنے دائرے میں لے رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خطرہ تو ہے نا. یعنی کہ جیسے جب بھی آپ بات کرتے ہیں, بلکہ یہاں پر تو بعض اوقات میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی آپ فوراً کسی پروسیجر کے لیے جاتے ہیں نا میڈیکل, تو وہ ساری کی ساری خطرناک باتیں, وہ آپ سے جو ایک فارم سائن کراتے ہیں اس میں ساری وہ خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ اس پہ سائن کر دیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو پراپرلی کسی مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ خطرات ہوں یا آپ اس میں مبتلا ہو جائیں, لیکن آپ کو اس کے بارے میں بتایا ضرور جاتا ہے کہ دیٹ کین ہیپن ٹو یو. تو اگر تم نے تیاری نہیں کی تو یہ جو جدائی کی وحشت ہے اتنے یہ تیروں کی طرح تمہیں گھائل کر رہی ہوگی اگر تم نے پریپیئر نہیں کیا اپنے کو. اور اسی طریقے سے جو یہ موت کا جام ہے تمہارے لیے زندگی کا سب سے زہریلا جام بن جائے گا اگر تم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا. تو اس وقت اس قرآن کے ذریعے سے ہماری مدد کریں, یعنی آسان کر دیں ان مراحل کو. وَدَنَا مِنَّا إِلَى الْآخِرَةِ رَحِيلٌ وَانْتِلَاقٌ, اور آخرت کی طرف ہمارے کوچ کو, ہمارے یہاں سے نکلنے کو, وہاں تک جانے کو, مطلب یہ سب مراحل آسان ہو جائیں. اللهم صل على محمد وآله وبارك لنا في حلول دار البلاء. صلوات محمد و آل محمد پر. وبارك لنا في حلول دار البلاء. اب اس جملے کو آپ دیکھیں, اس میں غور کریں کہ جب میں دار بلا میں حلول کروں, داخل ہو جاؤں, ٹھیک ہے, اس وقت کو میرے لیے کیا کر, بابرکت قرار دے. وَطُولِ الْمَقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَى, اور میرے طول مقامت یعنی میرے بہت زیادہ رہنے کو, یعنی لانگ ڈیوریشن آف مائی ریزیڈنس, کہاں پر؟ زمین کے طبقات کے اندر, یعنی قبر میں. ٹھیک, اس کو برکت دے. وجعل القبور بعد فراق الدنیا خیر منازلنا, اور ہماری قبروں کو دنیا سے جدا ہونے کے بعد ہمارے لیے بہترین منازل. وافتح لنا برحمتک فی ضیق ملاحدنا. لحد کس کو کہتے ہیں؟ لحد مطلب یہ, اس لیے نا کہ آج آپ لوگ وکیبلری کی بات کر رہے تھے نا, تو میں نے کہا اپنی وکیبلری آپ لوگ بڑھاتے جاؤں, بھولیے نہیں ان ورڈز کو. لحد کہتے ہیں ایک گوشے کو, کونے کو. تو قبر کو لحد کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان کو جیسے وہ لٹایا جاتا ہے, پلٹایا جاتا ہے, تو وہ ایک کونے کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. تو لحد یعنی گوشہ, ایک کونا. تو ہمارے جو ملاحد ہیں, یعنی جو ہماری قبریں جہاں پر ہم کو لٹایا جاتا ہے, گوشہ جو کونا ہے جس میں, اور اگر ایک یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر مردہ ایک کونے میں چلا جائے, کیا وہ خود اپنے آپ کو دوبارہ سے کروٹ دے کے سیدھا کر سکتا ہے؟ یعنی جیسے ہم ایک کروٹ لٹاتے ہیں نا, ایک کونے کی طرف کر کے لٹاتے ہیں, ٹھیک ہے, کونا بن جاتا ہے, یعنی لحد بن جاتی ہے وہ, تو کیا وہ دوبارہ سے سیدھا ہو سکتا ہے اگر وہ اس؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کی تنگی ہے, اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کو کشادہ کر دینا. ولا تفضحنا فی حاضر القیامت بموبقات آثامنا, اور جب ہم قیامت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں پر ہمیں اپنے آثام یعنی گناہوں کے ذریعے سے ہم رسوانا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ رکتا ہوں, ہمارا ٹائم بھی ہو گیا اچھا خاصا, ہم نے گفتگو بھی کر لی الحمدللہ. دعا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہے, یعنی ابھی اس کے کلمات بہت زیادہ ہیں ان کمپیریزن ٹو جتنے ہم نے پڑھے یا جن کو سمجھنے کی کوشش کی, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس دعا کے مطالعے سے قرآن کے فوائد, قرآن کی برکتیں, قرآن کے ذریعے سے زندگی میں حاصل ہونے والی نعمتیں, یہ سب انشاءاللہ ہم کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ خدا توفیق دے اس کو سمجھنے کی بھی, اس پر عمل کرنے کی بھی. اللہم صل علی محمد و آل محمد.